السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آمین. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ شروع کیا تھا اور تمہید میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی دو رکوع میں تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ گروہ کیسے وجود میں آتے ہیں کب وجود میں آتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی انقلابی تحریک کہ جس کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہو جب وہ دور پکڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں دین کے تقاضے انسانیت کے سامنے کھل کر واضح ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تین گروہ وجود میں آتے ہیں اس معاشرے میں. اور وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس انفرادی تحریک کے جو بھی نظریات ہیں جو اس کی دعوت ہے جو کہ مشتمل ہوتی ہے قرآن و سنت پر شریعت پر تو اس دعوت پر وہ لبیک کہتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں آگے بڑھ کر اور اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے اس مشن کے خاطر وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے ایمان مومن اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل کرتا ہے. پھر دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو کہ انقلابی تحریک کا ڈٹ کر مخالف ہوتا ہے مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنی اڑی ٹوٹی کا زور لگاتا ہے اس کے نظریات کو مٹانے کے لیے اس کو دبانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اہل کفر تھے کفار اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت کروائے. تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو جس کی کیفیت بین بین کی ہوتی یعنی نہ وہ کفر میں ہوتے نہ اسلام میں ہوتے بلکہ ان کی اصل جو رنگ ہے وہ اپنے مال اور اپنی جان پر یعنی ان کو جان اور مال بڑی پیاری ہوتی اور جہاں کہیں ان دو چیزوں کے حوالے سے ان کو کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب فائدہ وہ اہل ایمان کے ساتھ رہنے میں راضی کے لیے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ اب کفار کے گروہ سے ان کو فائدہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ کفار کے گروہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. رضا یہ ہے کہ یہ کیفیت اس کی بین بین کی ہوتی نہ ادھر ہوتے نہ ادھر ہوتے اپنی جان اور مال اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے. رضا اس گروہ کو قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں اور منافق کے حوالے سے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ یہ منافق صرف 1400 سال پہلے کا وہ گروہ نہیں تھا جو کہ آج ایک مغالطہ ہمارے یہاں ہے کہ یہ جو ہپوکریسی ہے یہ منافقت یہ تو بس 1400 سال پہلے کی ایک کیفیت تھی کہ بھائی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے کلمہ پڑھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے تھے. نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنی بات سمجھی تھی کہ یہ ہر معاشرے میں یہ نفاق وہ رہے گا اور رہا ہے اور ایون اس کی جو حساسیت ہے اس کی کیفیت کا مطالعہ لگائیے کہ صحابہ کرام بھی اس نفاق سے کا خدشہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے. اس کا خوف رکھتے تھے، کانشیس رہتے تھے، کئی مثالیں تھیں. دوبارہ کیا ہے کہ یہ تین گروہ ہیں جو تھے کب وجود میں آتے ہیں کہ جب کوئی دینی اور انقلابی جماعت وہ زور پکڑتی ہے معاشرے میں اور اس کے ذریعے سے دین کے واقع احکامات سامنے آ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں تمہیں صرف نماز روزہ زکات ادا نہیں کرنے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی دینی فرائض کو فرائض ہوتے ہیں، قرآن کے احکامات کو پہنچانا، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، اب یہ اصل میں وہ سارے تقاضے فرائض ہیں کہ جس کے بندے مومن پر عائد ہوئے. فرق یہ ہے کہ یہ تین گروہوں کا واقعہ دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا، یہ باتیں ہم پہلے پچھلے جمعے کو پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کو اس کی پانچ آیتوں میں پانچ خصوصیات کا بیان فرمایا، اسی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دو آیتوں میں دوسرا گروہ ہے کفار کا، اس کی کیفیت بیان کی، اور پھر اس کے بعد نو آیتوں میں جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، اس کی خصلتیں وہ بیان کر. اس طرح سے یہ دو رکوع ہیں جو اس کے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ ہی میں رکھے جو کہ اہل ایمان کا، جو کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعد کے دو گروہوں سے محفوظ فرمایا، چاہے وہ کفار کا گروہ ہو اور چاہے یہ منافقین کا گروہ. کیونکہ اصل میں منافقین بھی یہ ہمیں سمجھا تھا کہ وہ کلمہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ قانونی اعتبار سے مسلمان ہی کہلاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ ایسے گروہ کے لیے بھی بڑے سخت الفاظ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھے تھے سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ منافق ان کا انجام کیا ہوگا، ان المنافقین سے درج رسل ملنا، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. یہ بہت ہی ہلاکت خیزی بیان ہوئی ہے قرآن حکیم میں. اتفاق پوری سورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ منافقون اسی موضوع کے حساب سے رکھی، اور پورے قرآن حکیم میں نفاق کا تذکرہ ہے کہ جو کہ مختلف صورتوں میں ملتا ہے. پہلے گروہ کی ہم صفات پڑھ رہے تھے، ابتدائی پانچ آیات میں بیان کی اہل ایمان کی صفات، اور اس میں سے کچھ صفات ہم نے پڑھ لی تھی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف بیان فرمایا تھا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، قوم کی قرآن حکیم، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ کیوں فرمایا تھا؟ اصل میں اس لیے فرمایا تھا کہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے اس قرآن کے حوالے سے مختلف بات کر رہے تھے اور اس کا اظہار بھی کر رہے تھے. کبھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کتاب اللہ نے نازل نہیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ ایسا یہ جو قرآن اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں یہ تو کہیں اور سے یہ کسی سے ڈکٹیٹ کرا کر لیا تھے، کوئی ایک شخص جو ہے وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو یہ قرآن سکھاتا ہے اور یہ ہم پر روک جھاڑ کر ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم جانتے ہو اگر کہ وہ فلاں جگہ پر وہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور یہ اللہ کے رسول کو سکھا رہا ہے، تو پھر اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتے، جا کے پکڑ لو سامنے لے آؤ. تو بے دکھے جس بات تھے شکو کی شبہ تھے. پھر کبھی کہتے کہ نہیں یہ قرآن تو بس محمد نے خود ہی گڑ لیا، ہاں تو بس خود ہی گڑ کے لیا ہے اور ہم پر اٹھا. یہ ہے کہ یہ مختلف شکو کو شبہات تھے کہ جو کہ اس حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ قرآن کہہ رہا تھا ایک عظیم خبر کے بارے میں رہنمائی کر رہا تھا کہ جو کہ آخرت کے حوالے سے تھی. اما یہ تصا آلون انخلی نبائی ندی سورہ نبا کا آغاز ہی اسی کیفیت سے ہوتا ہے، مشرکین مکہ کی کیفیت بیان کہ وہ کس بارے میں آپس میں سوالات کر رہے تھے، ایک عظیم خبر کے بارے میں کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم اس دنیا میں تمہارا خاتمہ ہوگا بہت سخت، تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے، مرکب جاؤ گے، پورا دورا ہو جاؤ گے، دوبارہ سے کھڑ کے اور بات بات موت ہوگا. زیادہ شکار ہے مختلف طریقوں سے. مرض یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں قرآن کا تعارف کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی حق نہیں. ہاں تمہیں شک ہو سکتا ہے لیکن اس قرآن میں کوئی شک نہیں. اور یہ کیا ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ پہلا گروہ ہے کہ جس کی صفت کیا بیان ہوئی، متقین. متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوا گزار ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار. پرہیزگار، پرہیز کرنا بچنا, کسی چیز سے بچنا, کس سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو اصل اس کی جو اصطلاحی معنی ہے تقوی کے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کہ اگر ایک انسان کے اندر ہے تو وہ مستقیل ہے. اور تقوی کی بڑی پیاری ڈیفینیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی نے فرمایا, بڑے دل قدر صحابی ہیں, کیفیت یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک دربار ہے اس میں امیر المومنین موجود ہیں, دوسرے صحابہ کرام بھی موجود ہیں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پیش کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں کہ بھائی تقویٰ کیسے کہتے ہیں. تو اصل رخ پوچھنے کا, سوال کرنے کا ہے وہ ایک صحابی کی طرف, دل قدر صحابی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے تقویٰ کیسے کہتے ہیں. تو انہوں نے الٹا سوال کیا کہ امیر المومنین کیا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کبھی کسی ایسے پگڈنڈی سے, ایسے راستے سے گزرے, ایک تنگ راستے سے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں, کبھی آپ ایسے راستے سے پگڈنڈی سے گزرے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل گزرا ہوں. انہوں نے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا, اپنے جسم کو سمیٹتا ہوا گزر رہا تھا کہ تاکہ وہ کئی کانٹے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے, میرے جسم کو زخمی نہ کرے. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہ یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی منجھار سے انسان کو ٹھنڈی سے گزرے, اس دنیا سے اپنے آپ کو مختلف گناہوں سے, گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہیں. یہ دنیا میں گناہوں کے کئی کانٹے ہیں, کئی بے حیائی کا کانٹا ہے, کئی رشوت کا کانٹا ہے, کئی سود کا کانٹا ہے, کئی جھوٹ کا کانٹا ہے, جتنے بھی فوربڈن ہیں, یعنی جس سے اللہ نے روکا ہے گناہوں سے, سارے کاٹے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا اور اللہ کی رضا حاصل کر لینا, اپنے نزبلین کو حاصل کر لینا, یہی اصل کیا تقویٰ ہے. تو یہ قرآن جس کے لیے ہدایت ہوتا ہے مستقیل کے لیے, یہ بات ہم نے پہلے بھی سن لی تھی کہ یہ قرآن کی نفس ہی پوٹینشلی اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے. مدثر ناس سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں آگے جاتی ہے آتا ہے, مدثر ناس یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ اس قرآن سے ہدایت حاصل کون کرے گا؟ مستقی کرے گا کہ جس کے اندر خدا خوفی ہوگی, کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے. گولی کے اندر تمام انسانوں کے سر کے درد کی دوا موجود ہے, مثال میں نے پچھلے بولی تھی پینیڈول, اس میں سر کے درد کا علاج موجود ہے تمام جس کے سر میں درد ہو رہا ہے. لیکن سر کا درد ٹھیک کس کا ہوگا؟ کہ جب وہ گولی کھائے گا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, اس کی ڈائریکشن کے مطابق کھائے گا جو بھی اس نے پرسکرائب کی دوا. اگر کوئی یہ کرے کہ دوا کو, پینڈول کو ایک اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر ٹون کر اوپر رکھے, تو یہ تو خیر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے سر کا درد جو صحیح ہو جائے گی, مثال پہلے بھی آ چکی ہے. تو یہ ہے اصل میں یہ تمام انسانیت کے لیے پوٹینشلی اس میں بھی نفسی ہدایت موجود ہے. لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ کہ جس کے اندر طلب ہوگی کہ وہ حاصل کرے ہدایت کو اور جائے اور حاصل کرے. اچھا بھی مستقین کون ہوتے ہیں؟ اس میں پہلی صفت ہم یہ سمجھی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کا پردہ ہے, بہت سارے حقائق ہیں, فرشتوں پر ایمان اور اللہ پر ایمان, جنت اور دوزخ پر ایمان, یہ غیب کے حقائق ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پہلی صفت ہے بندہ مومن کی, مستقین کی, کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اسے سکھا رہی ہے کہ انسین بلیف اسے آتا ہے, اور اسی میں ہماری ہم نے سمجھا تھا آسمانی کھیل کو بھی اندر رہتے ہو, ورنہ اگر غیب کا پردہ ہٹ جائے تو پھر جہنم کی تمام اولانکیاں اگر انسان کے سامنے دنیا میں رکھی جائیں تو کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا کہ جو کہ مستقی نہ ہو جائے, جو نیک نہ بچ جائے اور جو مسلمان نہ ہو جائے, کوئی کافر ہی نہیں بچے گا اگر یہ اولانکیاں جہنم کی دکھا دی جائے. لیکن اس پر غیب کا ایک پردہ ہے, اسی اعتبار سے ہمارا امتحان ہے کہ تم غیب اس پردے کے پیچھے جو بھی حقائق ہیں, ریئلٹیز ہیں, اس کو مانو تو مومن کہلاؤ. یہ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب, اور یہ اصل میں جو نئی سائنس ٹیکنالوجی ہے, جو کہ اگر قرآن کا شیلٹر اس کے اوپر نہ ہو, سائنس ٹیکنالوجی ہم نے سمجھا کسی دفعہ کہ یہ تین نفسی اس میں نعمت ہے, اللہ کیا نہ کرتا ہے, تین نفسی اس میں نعمت ہے, رحمت ہے. لیکن یہ رحمت کب ہوگی کہ جب یہ قرآن کے سائے میں ہو تو یہ نعمت کہلائے گی, یہ انسان کو انسان کی سطح پر پہنچا رکھے. اور اگر آپ قرآن کا شٹر اوپر چڑھا دیں گے تو یہ ڈیری سائنس کی ٹیکنالوجی یہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان کو لے کے جاتے ہیں. اور اس طرح سے اس وقت جو کیفیت ہے یورپ کے مغرب کی کہ یہ ریویلڈ جو نالج ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے کہ چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو ہر جگہ کو بتا افراد و تفریق کا شکار. لہٰذا یہ ہے کہ یہ غیر پر ایمان. نمبر دو وہ یقینوں شرا. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوئی آج کے احساس یعنی یہ پچھلی دفعہ نے سمجھ دیا تھا ان ایک صفت کو. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ پانچ وقت بجماعت نماز ادا کرتے ہیں. فائیو لفظ ہے اصل جو لفظ ہے یقینوں شرا یہ نہیں کہا یقرؤون الصلاۃ نماز کو پڑھتے ہیں بلکہ کہا یقینوں الصلاۃ. تو یقرؤون اور یقینوں میں فرق تو ہے قائم کرنا اور پڑھنا. قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں آ کر باجماعت ایک امام کے پیچھے نماز کی ادائیگی یہ ہے اصل میں اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا. اور یہ ایمان کا پہلا عملی مظہر ہے فرسٹ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. یہ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ ابھی دو گھنٹے کے بعد کوئی مسلمان گزرا ہے نان مسلم زیادہ یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پہلا تقاضا یہ ہوگا عملی مظاہرہ اس کے ایمان کا یہ ہوگا کہ وہ عصر کی نماز ادا کرے. تو یہ پہلا عملی مظاہرہ ہے یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم. نان مسلم سے نماز کا تقاضا نہیں غیر مسلموں سے روزے رکھنے کا تقاضا نہیں. یعنی جو بھی شرعی احکامات جو ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے تو اس پر وہ تقاضے ہوتے ہیں دوسرے. لیکن نان مسلم پر غیر مسلم پر سب سے پہلا تقاضا کیا ہے ایمان لاؤ سب سے پہلے. ہاں اب وہ ایمان لے آیا تو اب سارے جو بھی شرعی تقاضے ہیں یا احکامات ہیں اب وہ اس پر لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکات اگر صاحب نصاب ہو تو وہ بھی دینی. غرض یہ ہے کہ یہ پہلا اپنی اشارہ ہے کہ نماز کی وہ ادائیگی کرتے ہیں اور نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے. یہ ابھی صرف ستون کی بات ہو رہی ہے یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے پلر آف اسلام میں سے ایک پلر ہے نماز. اور پلر کے حوالے سے مثال کے طور پر میں نے آپ کو دی کہ ایک عمارت میں یہ پلر کیا کرتے ہیں یہ کوئی عمارت نہیں کہلاتے ہیں. کہیں پر اگر آپ صرف پلر کھڑے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی آپ اس کو عمارت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کھنڈرات. ہاں اگر پلرز پر کوئی عمارت تعمیر ہو اوپر تو پھر وہ عمارت چلا. تو ابھی تو یہ کیا ہے نماز کے ایک سکون کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس کے آگے پھر اور تک آتا پوری دینی فرائض کی ایک عمارت ہے کہ جو کہ کھڑی ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ نماز کو جب وہ قائم کرتے ہیں آج کیفیت ہماری نماز کے بارے میں بہت کمزور ہے بہت کمزور. آج ہم نے اللہ کے اس حکم کو اس فریضے کو اپنے من پر جب وہ چھوڑا ہے جب من چاہے گا جب دل چاہے گا وہ پڑھے گا یا آج کی طرف کے جب موڈ ہوگا جب پڑھے گا. لہٰذا آج موڈ ہے کچھ ٹھنڈ ہے گرمی کم ہے تو چلو جا کے زہر پڑھ لو اصل پڑھ لو. اور صبح اٹھے میں کوئی کسی دوست کو چھوڑ کر آئے ہیں ایئرپورٹ اب اٹھے میں تو چلو آج اٹھے میں تو فجر بھی پڑھ لو. مطلب مہینوں فجر گول ہوتی تو کی چھٹی ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ صرف چار نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی فجر جو ہے وہ نیند کی وجہ سے چھوڑے ہوتے ہیں. یہ نیند کوئی شرعی عذر نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ بھائی میری آنکھ نہیں کھلتی تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں. آنکھ ایک دم سے اس وقت کھلتی ہے کہ جب آپ کی فلائٹ ہے پانچ بجے کو آپ دو گھنٹے پہلے اٹھے بھی ہوتے ماں اور لوگ نیند آ جاتے. یہ نیند کوئی شرعی عذر نہیں. زیادہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پورا تو آئی لیکن شرم اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور جب بھی کوئی اللہ کے رسول کو تکلیف آتی تھی لہٰذا آپ فوراً دو نفل نماز کی ادائیگی وہ کرتے تھے اللہ سے تعلق اپنا کر لیتے تھے. آج تو ہم اسباب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ذرائع کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن مسبب الاسباب سے ہمارا کنیکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا کنیکشن نہیں. لہٰذا پہلا مسلمان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے اللہ سے رجوع کرے اور اسباب کو حتی الامکان استعمال کر. توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو بالکل چھوڑ کر اللہ توکل پر انسان گھر پر بیٹھا ہے کہ خود ہی آ جائے کہ نہیں تمام اسباب استعمال کرے. لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہوگا کہ یہ اسباب کچھ نہیں ہے سارے اسباب جمع ہو جائیں لیکن یہ فائدہ مجھے جب ہی پہنچا سکتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم اس میں شامل ہو جائے. یہ کھانا بھوک جب ہی مٹا سکتا ہے کہ جب اللہ کا اس میں اذن شامل. یہ میڈیسن مجھے شفا جبھی دے سکتی ہے کہ جب اللہ کا اس میں حکم شامل ہو. رضا سلو کتنی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے. یعنی تمام اسباب میں اللہ نے تاخیر کی, تمام اسباب کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اور اسباب کے اندر جو بھی تاخیر ہے وہ اللہ کی محتاج, ہماری محتاج نہیں. اگر آگ کا کام چلانا ہے چلائے گی جبھی کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور جواب بھی, لیکن نہیں جلائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی, بولا یا ناس کونی بردن و سلام علی ابراہیم. پانی کا کام اپنی سطح کو برقرار رکھنا ہے, فزکس ہمیں بتاتی ہے, واٹر کیپ یو سیف. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا پانی پہ, اپنی سطح کو برقرار نہیں رکھا, تو دو پہاڑوں کے مانند ہو گیا, کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں ایمان ہمارا کہ جو کہ ہونا چاہیے. سائنس اپنی جگہ, اللہ کی نعمت, یہ نعمت بھی ہوگی کہ جب قرآن کے ذریعے سے اس سائنس کو ہم سمجھیں گے, اس کا شلٹر اوپر رہے گا. اب اس کے بعد دوسری اگلی صفت ہے, تیسری, فرمایا کہ اللہ دینا یو میرو نا مل رہی ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ رزق کا بڑا وسیع مفہوم ہے. رزق کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف کھانے پینے کی چیز آتی ہے, یہ بھی رزق میں شامل ہے, لیکن رزق صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اللہ کی تمام نعمتیں وہ اللہ کا رزق ہے کہ جو کہ کسی بندے کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے. جو بھی نعمت, چاہے وہ لکھنے کی صلاحیت ہو, چاہے بولنے کی صلاحیت ہو, چاہے دیکھنے کی صلاحیت ہو, چاہے سننے کی صلاحیت ہو, چاہے جسمانی صلاحیت ہو, چاہے مال کی نعمت مل جائے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا رزق ہے. یا کھانے پینے کی نعمت, سب اللہ کے رزق. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں مفہوم کیا ہے, مما رزقناہم ينفقون, جو بھی اللہ نے انہیں رزق دیا, ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک یا سب, وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. کسی کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے, لہٰذا اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ آنکھیں وہی دیکھیں گی کہ جس کا دیکھنا اس کو اللہ نے کہا کہ دیکھو, حق ہے تمہارے سامنے, دیکھو اس کی آنکھیں نہ جاؤ, اور بے حیائی کے معاملے نہ دیکھو, نہیں دیکھو کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے فوراً نیچے ہو, یا دوسرا افسار ہو. یہ دونوں کو حکم ہے, عورتوں کو بھی حکم ہے, مردوں کو بھی حکم, سورج ہو فوراً آنکھیں نیچے ہو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ. بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے, علامہ البیان بڑی قیمتی صلاحیت, یہ انسان کی اندر جتنی بھی فیکلٹیز ہیں, انسان سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, محسوس بھی کرتا ہے, لیکن سب سے جو بیسٹ فیکلٹی ہے انسان کے اس اسٹرکچر میں وہ کیا ہے؟ علامہ البیان. سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے کہ بیان کی صلاحیت ہے کہ جس کے انسان کو اللہ نے سکھائی, اور یہ بیان سے آپ جانتے ہیں وکلا حضرات ان کا جو کام ہی یہ زبان ہوتا ہے, زبان کے ہیر پھیر سے کہاں سے کہاں کسی مقدمے کو لے جائیں, کسی معصوم انسان کو ہاتھی کے پھندے پر لٹکا دیں, یا یہ کہ میرا وہ معصوم کو بچا دے. اب یہ دونوں کام زبان سے ہو سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے زبان اور قوت بیان کو خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ زبان حق کی بات ہے کہ جھوٹ کے نکالی, اور کفر نہیں پتی تھی, یہ زبان گالیاں اس سے نہیں نکلے, کسی کا دل اس زبان سے نہیں دکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو نوٹ ہو رہا ہے. سورہ خوف میں الفاظ آتے ہیں, خوف میں, سورہ خوف ماں یل پہ تم قول الا رضی رفیق نتی, جو انسان لفظ نکالتا ہے تو چوکر سے ایک لکھنے والا وہ موجود ہوتا ہے, اس کو لکھ دیتا ہے, اور وہ جب قیامت پھر یہ ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے دکھا دی جائے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا, دیکھے گا بھی سنے گا. یہ کہا کتاب پڑھو اپنا یہ نام آیا, آج تم اپنے اعمال پر خود ہی گواہ کافی, کسی اور دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں, دیکھ لو اپنا جسم, دیکھ لو اپنے اعمال. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ روش ایک بندہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت بنیادی یہ بھی ہے کہ جو مال یا جو بھی صلاحیت جو بھی رزق اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ. اور پھر اگلی صفت یہ آ رہی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل ایمان متقی کون ہوتے ہیں؟ کہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو کہ آپ پر نازل ہوا. اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن حکیم. صرف قرآن حکیم نہیں, ورنہ تو آج ممکن ہے حدیث سے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ جو کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس پر معاشرے میں, اور جو ایلیٹ طبقہ ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ شرائط کر. یہ منکرین حدیث کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی, ہمارے لیے سنت اتھارٹی نہیں, شریعت کو ماننے میں اتھارٹی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال وہ ہمارے لیے اتھارٹی نہیں, بس قرآن کافی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بالقرآن, وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ پر نازل ہوا. لیکن یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ بما انزل الیک, جو کچھ آپ پر نازل ہوا. مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی آپ پر نازل ہوا کہ جو کہ وحی چلی گیا تھی, اور اس کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوئی ہے, وحی خفی بھی ہے. پھر اس قرآن کی توضیح اور تشریح بھی آپ کا کام ہے. یہ قرآن حکیم میں آپ کا فرض منصب قرار دی, اس لیے یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس قرآن کی وضاحت کریں. اب مجھے بتائیے کہ آپ جمعے میں دو رکعت پڑھتے ہیں, ظہر میں چار رکعت پڑھتے ہیں, فرائض کی بات میں کر رہا ہوں, عصر میں چار پڑھتے ہیں, مغرب میں تین پڑھتے ہیں, عشاء میں چار پڑھتے ہیں, فجر میں دو پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ منکر نے حدیث سے پوچھیے, وہ تو کہتے ہیں نا قرآن ہمارے لیے کافی. نہیں, قرآن میں لکھا ہے, کوئی ایک آیت آپ بتا دیجیے کہ جس میں یہ رکعتیں موجود ہوں. قرآن میں تو حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کر, اشارے دے دیے گئے پانچ نمازوں کے, لیکن کس نماز میں فرائض کتنے ہوں گے, واجبات کتنے ہوں گے, سنت موقع کتنے ہوں گے, کہاں سے ملتے ہیں, کہاں سے ہم پڑھتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور افعال سے بھاگ. لہٰذا یہ ہے کہ منکر نے حدیث پر تو یہ ساری چیزیں بھاگی. پھر یہ ہے کہ زکات کی ادائیگی کا حکم ہے, زکات کیسے دی جائے, کتنے اس پر دی جائے, اماؤنٹ کا کتنی اماؤنٹ دی جائے, کہاں کہاں خرچ کیا جائے, مسافر زکات تو آگے اس کی تفصیلات کیا ہیں. اسی طرح سے اور بھی دوسرے احکامات ہیں, حج ہے, مناسک کے حج کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. آپ کے اخبار اور افعال سے یہ صاحب یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بنونا بالقرآن, وہ آپ قرآن پر جو ایمان رکھتے, نہیں, بما انزل الیک, جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس قرآن کے علاوہ بھی آپ پر بھیا بھی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ سب پر ایمان رکھتے, بما انزل من قبل, اور نبی جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی, رسول نازل ہوئے, اس پر بھی ایمان رکھتے. کون, کس کی بات ہو رہی؟ یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ تعصب کا شکار بھی ہوتے, جس طرح سے یہود ہو گئے, نصارہ ہو گئے. یہود نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو مومن ہیں, ہم بھی تو ایمان رکھتے, کیا ہوا ہم نے صرف عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا, لیکن تمام انبیاء کو ہم مانتے جا رہے ہیں جو اوپر ہم پر نازل. نہیں, تمام جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, جتنے بھی رسول اور انبیاء نازل ہوئے, سب پر ایمان رکھتے. کون ہے بھی ایمان, اور وہ کسی میں تفریح نہیں کرتے. اور یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ کسی بھی ایک نبی کا انکار, رسول کا انکار, وہ دائرہ اسلام سے خارج کا باعث بن جاتا ہے, چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی جو پہلے نہ سکے. کسی ایک نبی کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج, پچھلی کوئی بھی کتابیں ہوں, چاہے قرآن اس سے پہلے کتنے بھی صحیفے کتابیں نازل ہوں گے, اگر کسی ایک کا بھی انکار ہوا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج, اخراج کا باعث. لہٰذا یہ ہے کہ اہل ایمان میں تعصب نہیں ہوتا, جس طرح سے دوسرے مذاہب میں تعصب, کہ بس اس کو مانے گے اس کو نہیں مانے. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا کہ وما انزل من قبل, وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو کہ آپ سے پہلے کتابیں یا رسول جب نازل ہوئے, اور آپ نے بتائی اہل ایمان کی فبن آخرت ہوں کیوں کہ, اور وہ آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, یعنی پہلے کہا جا رہا ہے یو بنونا کے الفاظ آنے, ایمان رکھتے ایمان رکھتے, لیکن اب آخرت کی بات آئی ہے تو کیا الفاظ ہے؟ فبن آخرت ہوں یو منون, نہیں کہا یو منون. ایمان کا اصل درجہ کہ وہ یقین کی کیفیت رکھتے ہیں آخرت پر, فرم کنوکشن کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد ہماری دوبارہ سے جو وہ اٹھان ہوگی, بات سے بادل موت ہوگا, اور وہ دن آئے گا آخرت کا اور جس میں ہمارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. آخرت پر یقین رکھنے کے کئی گوشے ہیں. پہلا گوشہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں مرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے قیام. پھر یہ ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. سورہ مریم 95 آیت میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تمہیں اکیلے اکیلے فردن فردن حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور اور اپنے سارے جو بھی اعمال ہیں اس کا حساب لینا ہے. رضا یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ کی رضا اور جنت کا جو بھی نعمت ہے وہ ملے گی نتیجے کے طور پر, اور جو بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم ہے کہ جو کہ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ ہو پائے, جنت کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کی دنیا میں بہت ہی نصیب کرتا ہے. غرض یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اصل میں یہ آخرت پر جتنا ایمان یا یقین ہوگا انسان کا, اتنا انسان کا عمل جو ہے وہ کانٹے کی طرح سیدھا ہو جائے گا. یعنی میتھمیٹیکل ایکویشن میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایمان بل آخرت سے عمل. جتنا ایمان بل آخرت ہوگا بڑھتا چلا جائے گا, اتنا عمل جو ہے وہ انسان کا سدھرتا چلا جائے گا. اور یہ احساس اگر ہو کہ واقعی سے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہ جہنم کی اور نہ صرف کے احساس ہو اللہ کی سزا کا, تو پھر یہ کہ انسان کا عمل بالکل کانٹے کی طرح سیدھا ہو جائے. مثالیں ہماری دنیا میں ہمیں ملتی رہتی نظر آتی رہتی. کسی فرم میں آپ لیبرز کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب کسی ایم ڈی کا وزٹ ہو یا کسی اونر کا جو ہے وزٹ ہو, تو آپ لیبر کو دیکھتے ہیں کیسی جوتی بھی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایم ڈی کا ڈنڈا اوپر ہوتا ہے, حساب کتاب ہو جائے گا کہ تم فائر نہ کر دیے اگر تم کوئی ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے. اور دوسرے دنوں میں آپ دیکھیں کہ لیبر کس طرح سے پھر ڈنڈیاں مار رہے ہوتی کام. تو یہ ہے کیفیت کہ وہ جو کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی ہے وہ مستحضر ہے کہ وہ آخرت کا دن آنے والا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تم ایک ایک عمل کا تم حساب دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ اصل میں پانچ صفات کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اہل ایمان کی. نمبر ایک, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر دو, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے میں توفیق نصیب کرتا ہے. اور جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہے وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں. ایک لیگل کوانٹیٹی ہے, اگر نصاب تم صاحب نصاب ہو گئے اور ایک سال گزر گیا تو لیگل کوانٹیٹی کیا ہے؟ 5% اللہ کی راہ میں نکال دو زکات. اور مورل کوانٹیٹی کیا ہے؟ اخلاقی تعلیم کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں آتی ہے, کل لا وہی تدونہ کا ماتا ان سکون. نبی وہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں کل لا, یہ مورل کوانٹیٹی اخلاقی تعلیم کہ جتنا ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دو. اور پھر یہ ہے کہ اگلی صفت فرمایا ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ نبی آپ پر نازل ہوا, یعنی قرآن بھی حدیث بھی, آپ کے اقوال اور افعال کو بھی مانتے ہیں قرآن کے ساتھ, اور وما انزل من قبل, اور جو آپ سے پہلے کتاب میں رسول آ گئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ آخرت ہوں گے یقین, اور آخرت پر تو ان کا یقین ہوتا ہے. انسان کو یقین ہے کہ اگر یہ چنے ہوئے کئی تار الیکٹرک کے نکلے ہوئے تو وہ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین ہے. یقین پر انسان کا عمل ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگاتا. لہٰذا یقین ہو جائے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, ایک ایک عمل کا حساب ہوگا, تو ممکن نہیں کہ انسان اس دنیا میں وہ برائیوں کی طرف جائے. اس کے جسم کے برائیاں جو ہے وہ اس کے عذاب سے شرمت ہو رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صفات کا حامل بنائے, اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے. اور یہ ہے کہ آخرت اور قیامت سے پہلے پہلے, موت سے پہلے پہلے ان پانچ صفات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.